بتا رہا تھا نا حضرت والا نے بیان میں فرمایا تھا کہ جس نے کتاب لکھی تھی مناسک کے بعد وہ خود بھول گئے وہاں جا کے اس میں یہ جو ہے حج اور عمرہ آسان نہیں کرنا کچھ بھی نہیں صرف ارکان ہے آپ نے حرم شریف میں قدم رکھا سمجھو یہ آپ کو دونوں جان سے بڑھ کے ساڑھ رکھنے کوئی کم ہاں جی حاضری جتنے کا ہوا آپ جتنی چاہیں دعائیں جتنا چاہے آؤزاری کرو جتنا چاہے کہ نئے آدمی جو ہے نا وہاں جا کے گھبرا جاتا ہے اور ان چیزوں کو بہت ضروری سمجھنے لگتا ہے اگر نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا ایسی ذہنیت بن جاتی ہے اس لیے کہ جتنا آسانی سے ہو جائے چلے آدمی ارادہ بھی ہے میرا
پہلے بھی تھا لیکن پھر میں نے کہا وہاں ماشاء اللہ ہوتا ہی رہتا ہے سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے
رحمت دو جہاں کا ہے فیض عظم
صدقے مسلم وہ مومن ہیں ہم جن کے صدقے مسلم وہ مومن ہیں ہم رحمت دو جہاں کا ہے فیض عظم جن کے صدقے مسلم وہ مومن ہیں ہم رحمت دو جہاں کا ہے فیض عظم جن کے صدقے مسلم وہ مومن ہیں ہم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو خیر الامم امت مسلمہ ہے جو خیر آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو خیر الامم ہے سلاطین عالم کی احرام میں ہے سلاطین عالم کی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے
سلاطین دنیاوی سلاطین بھی اسی حال میں ہیں روحانی سلاطین بھی اسی حال میں ہیں اللہ والے بھی اسی حال میں ہیں
ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے
ہمارے ایک دوست نے ابھی عمرے کے سفر کا نقشہ کھینچا ہے اس کا نام بھی رکھا ہے عمرہ ریفلیکشنز ڈاکٹر حافظ عامر سلیم کیلیفورنیا میں رہتے ہیں حضرت والا دامت برکات ان سے بیعت بھی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا جلکیاں عمرے کی بہت ہی عاشقانہ انداز میں تحریر بھی کی ہیں انہوں نے لکھا کہ سب لوگ نہ خانقاہی ٹوپی میں تھے نہ سلے ہوئے کرتے لباس میں بلکہ سب کے سب اللہ کی غلامی کے لباس میں تھے اللہ کے غلام
ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے گدائے حرم میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا مقدر میں ہر سال حبیبِ حرم ہو مقدر میں ہر سال حبیبِ حرم میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا مقدر میں ہر سال حبیبِ حرم ہو مقدر میں ہر سال حبیبِ حرم میرے مالک یہ ہم سب کی سن لے دعا میرے مالک یہ ہم سب کی سن لے دعا ہو مقدر میں ہر سال حبیبِ حرم یا جبال الحرم حج بیت اللہ سے متعلق کچھ مضمون بہشتی زیور سے، اگرچہ کافی وقت گزر چکا ہے لیکن ایک تو عمرے کے سفر کی وجہ سے اس ارادے کو پورا نہیں کر سکا، دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی نافع بات مل جائے تو اسی کی توفیق ہو جائے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی مفید رہتی ہے۔ بہشتی زیور میں یہ مضمون اگرچہ میں پڑھ کے سنا چکا ہوں اپنی صبح کی مجلس میں، حج کے بیان میں بہشتی زیور کے تیسرے حصے میں لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس ضروریات سے زائد اتنا خرچ ہو کہ سواری پر متوسط گزر ان سے کھاتا پیتا چلا جاوے اور حج کر کے چلا آئے، اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے اور حج کی بڑی بزرگی آئی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ بسوا جنت کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح عمرے پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور جس کے ذمے حج فرض ہو اور وہ نہ کرے اس کے لیے بڑی دھمکی آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حج کا ترک کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہوا اور سب نفل ہیں اور اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر دو یہ ہے کہ جوانی سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی حج کیا ہے تو اس کا فرض کے اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں، یعنی فرض ادا نہیں ہوا، ثواب تو ملے گا، نابالغ بچوں کو نیکی کا ثواب ملتا ہے، تو لہذا نابالغ بچہ بھی اگر حج کر رہا ہو تو ماں باپ اس کو اچھے طریقے سے حج کرائیں تاکہ اس کو ثواب میں اضافہ ہو۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے تو جس طرح چاہے احرام پہن لیا، جس طرح چاہے نہ بھی پہنا یا کوئی احرام کے خلاف بات کر لی تو اس کا بھی پورا خیال رکھیں۔ اگر مالدار ہے تو جوان ہونے کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہے، اور جو حج بچپن میں کیا ہے وہ نفل ہو جائے گا۔ نابینا پر حج فرض نہیں ہے چاہے جتنا مالدار ہو۔ جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا عذر دیر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے پھر کسی سال حج کر لیں گے درست نہیں۔ پھر دو چار برس کے بعد بھی اگر حج کر لیا تو ادا تو ہو گیا لیکن دیر کرنے سے گناہ ہوا۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے یا زیور ہوتا ہے عورتوں کے پاس اور کوئی مال تجارت ایسا ہوتا ہے جو بک سکتا ہو سکتا ہے اور جس سے جو ہے یہ پورا حج کا خرچہ جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا، تو ان کو اس زمین کو یا زیور کو یا مال کو بیچ کر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے احباب میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے واحد زمین لی اور اس اپنے مستقبل کے لیے انسان لیتا ہے، تو لیکن الحمدللہ شریعت کے اس حکم کی تابے داری میں انہوں نے الحمدللہ اپنی زمین کو جس کا زیور تھا اس نے زیور زمین بیچ کر الحمدللہ حج کا انتظام کیا اور اللہ کے فضل سے ان کا نام بھی آ گیا۔ اس میں جو ہے ایک بات خاص طور سے یہاں پر یہ بتانی ہے، اچھا پہلے یہ مسائل میں بتا دوں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا عذر دیر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے پھر کسی سال کر لیں گے درست نہیں۔ حج کرنے کے لیے راستے میں اپنے شوہر کا یا کسی محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ ہیر پھیر کر کے بغیر محرم کے عورتیں چلی جاتی ہیں، بہت سخت گناہگار ہوں گی، بغیر اس کے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مکہ شریف سے اتنی دور رہتے ہیں کہ اس کے گھر سے مکہ تک تین منزل نہ ہو تو بے شوہر اور محرم کے ساتھ بھی جانا درست ہے، وہ اس لیے کہ عورت کے لیے ایک قید ہے کہ تین منزل سے زیادہ وہ کسی محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، لہذا یہاں بھی وہی قانون ہوگا۔ وہ محرم نابالغ ہو یا ایسا بددین ہو، اگر وہ محرم نابالغ یا ایسا بددین ہو کہ ماں بہن وغیرہ سے بھی اس پر اطمینان نہیں یا یعنی اس کو حیا وغیرہ کی کچھ خیال نہ ہو تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں ہے. جب کوئی محرم قابل اطمینان ساتھ جانے کے لیے مل جائے تو اب حج کو جانے سے شوہر کا روکنا بھی درست نہیں ہے. اگر شوہر روکے بھی تو اس کی بات نہ مانے اور چلی جائے. یہ چونکہ شریعت کا فرض حکم ہے اس لیے اس میں شوہر کی اگر شوہر اس میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کی بات نہ مانے. اسی طرح جو لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئی لیکن بالغ کے قریب ہے اس پر بھی بغیر شرعی محرم کے جانا درست نہیں ہے اور غیر محرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں ہے. جو محرم اس کو حج کرانے کے لیے جاوے اس کا سارا خرچ اسی کے ذمے واجب ہے کہ جو کچھ خرچ ہو وہ دے دے. اگر ساری عمر ایسا محرم نہ ملا جس کے ساتھ سفر کرے تو حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا، لیکن مرتے وقت یہ وصیت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا. مر جانے کے بعد اس کے وارث اسی کے مال میں سے کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیجیں کہ وہ جا کر مردے کی طرف سے حج کر آوے، اس سے اس کے ذمے کا حج اتر جائے گا اور اس حج کو جو دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے حج بدل کہتے ہیں. اس کے مسائل علماء سے پوچھ لیے جائیں. کسی کے ذمے حج فرض تھا اور اس نے سستی سے دیر کر دی، پھر وہ نابینا ہو گئے یا ایسی بیمار ہو گئے کہ سفر کے قابل نہ رہے، تو اس کو بھی حج بدل کی وصیت کر جانا چاہیے. اگر اتنا مال چھوڑ کر مرے کہ قرض وغیرہ دے کر تہائی مال میں سے حج بدل کرا سکتے ہیں تب تو وارث پر اس کی وصیت کرنا پوری کرنا حج بدل کرانا واجب ہے. اور اگر مال تھوڑا ہے ایک تہائی میں سے حج بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تہائی کا قانون ہے شریعت کا کہ آدمی جو ہے اپنی مرنے کے بعد ایک تہائی وراثت کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، باقی مال سب وارثوں کا ہے. تو اس لیے یہاں بھی اس کے ایک تہائی مال سے اگر حج بدل ہو سکتا ہے تب تو اس کے وارثوں کے ذمے واجب ہے کہ اس کا حج بدل کرائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا ولی حج نہ کرائے. ہاں اگر ایسا کرے کہ تہائی مال مردے کا دے دے اور جتنا زیادہ لگے وہ خود دے دے تو البتہ حج بدل کرا سکتا ہے. غرض یہ ہے، یعنی اپنا مال کچھ اس میں ملا کر حج بدل کرا دے، غرض یہ ہے کہ مردے کا تہائی مال سے زیادہ نہ دے. ہاں اگر اس کے سب وارث بخوشی راضی ہو جائیں کہ ہم اپنا حصہ نہ لیں گے تم حج بدل کرا دو، تو تہائی مال سے زیادہ لگا دینا بھی درست ہے، لیکن نابالغ وارثوں کی اجازت کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں، اس لیے ان کا حصہ ہرگز نہ لے. اگر وہ حج بدل کی وصیت کرے بغیر مر گئے لیکن مال کم تھا اس لیے تہائی مال میں حج بدل نہ ہو سکا اور تہائی سے زیادہ لگانے کو وارثوں نے خوشی سے منظور نہ کیا اس لیے حج نہیں کرایا گیا، تو اس بیچارے پر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح بغیر وصیت کیے اس کے مال میں سے حج بدل کرانا بھی درست نہیں ہے. ہاں اگر سب وارث خوشی سے منظور کر لیں تو جائز ہے اور انشاءاللہ حج فرض ادا ہو جائے گا اس کی طرف سے، مگر نابالغ کی اجازت کا کچھ اعتبار نہیں. احرام کی حالت میں عورت کو منہ ڈھانکنے میں منہ سے کپڑا لگانا درست نہیں. آج کل اس کام کے لیے ایک جالی دار پنکھا بکتا ہے، اس کو چہرے پر باندھ لیا جاوے اور آنکھوں کے روبرو جالی رہے، اس پر برقع پڑا رہے، یہ درست ہے. آج کل اس کا کام ہیٹ سے ہو جاتا ہے، ایک ہیٹ ہوتا ہے پی کیپ، وہ عورتیں پہن لیتی ہیں پہلے سر پہ اور اس کے اوپر سے نقاب کی طرح سے کپڑا ڈال لیتی ہیں، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ حج والے سکھا دیتے ہیں، تو اس سے کپڑا بھی منہ کو نہیں لگتا اور چہرہ چھپ جاتا ہے. اور پردہ کرنا وہاں پر ضروری ہے جس طرح یہاں پردہ کرنا چاہیے، شرعی پردہ نامحرم کے نظر نہ پڑے، اسی طرح وہاں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے. پہلے زمانے میں بھی احتیاط ہوا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے حج کیا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جب حج کیا تو جب لوگ آتے تھے تو ہم اپنا چہرے کے آگے کوئی چیز کر لیتے تھے تاکہ ہمارے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور وہ زمانہ غز بسر کا تھا، لوگ عورتوں کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے، اس کے باوجود چہرے کے آگے عورتیں اپنے آگے کچھ نہ کچھ کر لیا کرتی تھیں. تو اس کا علاج یہ اس دور میں یہ ہے کہ پی کیپ پہن لیں عورتیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ وہاں سب، جیسا کہ بعض جاہلوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہاں عرفاتی بھائی ہیں اور وہاں کوئی پردہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. جہاں قرآن نازل ہوا وہیں تو قرآن نازل ہوا تھا، وہیں پردے کا حکم نازل ہوا تھا، وہاں تو اور زیادہ اس کا احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ بلد امین ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر دعا بھی کر لیا کرو کہ اے اللہ یہ بلد امین ہے, اس کی برکت سے میرے قلب کو امین القلب بنا دیجئے, امین العین بنا دیجئے, آنکھوں کا امانت دار اور دل کا امانت دار, کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو, نامحرم کو ہم نہ دیکھیں, کیونکہ نامحرم کو دیکھنا خیانت ہوئے, آنکھوں کی خیانت ہے, اور دل میں نامحرموں کو بسانا یہ دل کی خیانت ہے. تو لہٰذا حضرت نے یہ دعا بھی سکھائی تھی کہ یا اللہ اس بلد امین کی برکت سے مجھے امین العین اور امین القلب بنا دیجئے. جس کے پاس مکہ کی آمد رفت کے لائق خرچ ہو اور مدینے کا خرچ نہ ہو, اس کے ذمے حج فرض ہوگا. بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ جب تک مدینے کا بھی خرچ نہ ہو جانا فرض نہیں. یہ بالکل غلط خیال ہے. یہ ضرور ہے کہ حج کو آدمی جائے, مکہ شریف جائے, تو جہاں تک ممکن ہو سکے, استطاعت ہو, تو ضرور بے ضرور مدینہ شریف میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جائے. لیکن اگر اس کا خرچ نہیں ہو تو یہ مسئلے کے اعتبار سے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مدینہ شریف کا نہیں ہے, مکہ شریف جانے آنے کا ہے, حج کرنے کا ہے, تو پھر حج اس پہ فرض ہے. اس کے بعد یہ مدینہ شریف کا ذکر ہے کہ اگر گنجائش ہو تو حج کے بعد, یہ حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہو کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے برکت حاصل کرے. اس کی نسبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی, اس کو وہی برکت ملے گی جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص خالی حج کر لے اور میری زیارت کو نہ آوے, اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی کی, یعنی استطاعت ہونے کے باوجود وہ نہ گیا. اور اس مسجد کے حق میں, یعنی مسجد نبوی شریف کے حق میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس میں ایک نماز پڑھے, اس کو 50,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب کرے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تھوڑے سے فضائل بھی ہیں حج کے. حدیث میں ہے کہ ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں ان حاجیوں سے جو سواری پر جاتے ہیں, اور معانہ کرتے ہیں ان حاجیوں سے جو پیدل جاتے ہیں. ابھی بھی سفر میں نیت رکھیں, جہاں بھی کہیں نہ کہیں پیدل چلنا ہوگا. ہوائی سفر اب ایک مجبوری بن گیا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی, یعنی ہمارے تصور میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارے راستے ہیں, تو ممکن ہے کہ سارے سفر میں ملائکہ مصافحہ کرتے رہیں, معانقہ کرتے رہیں. نیت ہم اپنی رکھیں, جان لیں فضائل کو. حدیث شریف میں ہے کہ سوار حاجی کے لیے ہر قدم پر, کہ جس کو اونٹنی طے کرتی ہے, اونٹنی ہو یا کوئی دوسری سواری, سب کا یہی حکم ہے, 70 نیکیاں, یعنی 70 نیکیوں کا ثواب ہر قدم پر لکھا جاتا ہے. اور پیدل حاجی کے لیے ہر قدم پر جس کو وہ طے کرتا ہے, 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, یعنی پیدل چلنے والے کو ہر قدم پر 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے والا اور جہاد کرنے والا اللہ عز و جل کے مہمان ہیں, اگر اس سے, یعنی اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے, اور اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو ان کو بخش دے. حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے والا 400 آدمیوں کی اپنے اہل قرابت میں سے قیامت کے روز شفاعت کرے گا, اور وہ پاک ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے اس طرح جیسا کہ اس دن پاک تھا جس دن کہ اس کو اس کی ماں نے جنا تھا, بشرطیہ کہ حج قبول ہو جائے. بس چاہیے کہ ایسی بڑی نعمت کو حلال اور روپیہ صرف کر کے اور عمدہ طور پر اس کے احکام بجا لا کر حاصل کرے. اے اللہ مجھ کو بھی ایسا ہی حج نصیب فرما. آمین. اور معافی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو اعمال ایسے فوت ہو گئے تھے جن کی قضا ادا کر سکتا ہے, اس پر قرض ہے, ان سے بھی سبکدوش ہو گیا, ان کی تو قضا کرنا ضرور ہے, اس لیے کہ یہ حقوق ہیں, گناہ نہیں ہیں. یعنی نماز اگر رہ گئی ہیں تو اپنی بلوغ سے لے کر آج تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا ادا کرنا بھی ضروری ہے, وہ معاف نہیں ہوں گی. اسی طرح کوئی روزے رہ گئے ہوں وہ بھی معاف نہیں ہوں گے, وہ رکھنے پڑیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ جو حج کرے مال حرام سے بس کہے لبیک اللہم لبیک, یہ وہ دعا ہے جو حج میں پڑھی جاتی ہے, یعنی تیری تابع داری میں حاضر ہوں, اے اللہ میں تیری تابع داری میں حاضر ہوں. فرماتا ہے اللہ عز و جل لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک, اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی نہ تیری لبیک قبول نہ سعدیک قبول اور تیرا حج تیرے منہ پہ مارا گیا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. مطلب یہ ہے کہ تو ہماری اطاعت میں حاضر نہیں ہے، اس لیے ہماری اطاعت میں حاضر ہوتا تو مال حلال خرچ کر کے آتا اور تیرا حج ہمارے عالی اور پاک دربار میں نجس مال کی وجہ سے مقبول نہیں اور اس کا پورا ثواب نہ ملے گا، وہ فرض ادا ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جب تو حاجی سے ملے تو اس کو سلام کر اور اس سے مصافحہ کر اور اس سے درخواست کر اس بات کی کہ وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے. پہلے لوگ حاجیوں کے استقبال کے لیے اسی نیت سے جایا کرتے تھے کہ دعا کرا لیں گے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے. اب تو ایک رسم بن گیا ہے، وہ ہار پہناتے ہیں. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ ہار یہ تو جیت کا دن ہے، اس دن جو ہے ہار پہناتے ہیں، ہارنے والی چیز. تو یہ سب رسمیں ہیں، بدعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے. اگر زیارت کو جانا ہی ہے، حاجی کے استقبال کے لیے جانا ہی ہے، تو اس سے سلام اور مصافحہ کر کے اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے مکان میں داخل ہو، اس لیے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں. یعنی اب وہ بخشا بخشایا آیا ہے، پاک صاف آیا ہے، تو اس کی دعا جو ہے قبول ہونے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھوڑے سے فضائل تھے. اب بعض باتیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مختلف لوگوں کے بیانات سن کے کچھ پریشان سے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر آدمی نے اپنے انداز میں بیانات کیے ہیں، مجھے کئی ٹیلی فون آئے ہیں. تو ان کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج انتہائی آسان عبادت ہے، تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے. اور میں اپنے سب دوستوں کو یہی مشورہ دیا اور ماشاءاللہ سب کے پاس ہے ہی، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی چھوٹے سا رسالہ ہے حج و عمرہ، آسان حج و عمرہ. اس میں ہر قدم پر ایک ایک جو ہر رکن اور اس کا جو مناسک ہیں حج کے اور عمرے کے، وہ ترتیب کے ساتھ لکھ دیے گئے ہیں. اور اس میں زیادہ دعاؤں کا جو ہے تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ حج تو جو اعمال ہیں ان کے کرنے سے، جو ارکان ہیں ان کے کرنے سے حج ادا ہو جائے گا. دعا کوئی آدمی نہ مانگے تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نیت کرتے وقت اور استلام کرتے وقت کہاں نیت کرنی ہے کہاں استلام کرنا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو حجر اسود پر استلام کے لیے بتایا جاتا ہے، نیت اس سے ایک قدم پہلے کرتے ہیں، اور جب چکر شروع کرتے ہیں تو پھر استلام کے وقت عین حجر اسود کے سامنے ایک قدم اور ایک دائیں طرف کو ہو کے جہاں گرین ٹیوب لائٹ بتائی جاتی ہے. تو یہ اس میں رہ جاتی ہے بات کہ ٹیوب لائٹ پہلے نیچے ہوتی تھی، اب نیچے نہیں ہوتی. کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیکھے وہاں ٹیوب لائٹ نہ ملے گرین رنگ کی ہرے رنگ کی، تو وہ پہلی منزل پر نظر آتی ہے، نیچے نہیں ہے وہ. اب انہوں نے وہ صرف اوپر کر دیے ہری لائٹ، تو تھوڑا اوپر نگاہ کریں گے تو نظر آ جائے گی. تو وہ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں ہوتی ہے. پہلے فرش پر انہوں نے براؤن پٹی بنا رکھی تھی نشانی کے لیے کہ اس پٹی پر آ کر استلام کر لیا جائے، لیکن کافی برس ہو گئے، وہ انہوں نے پٹی وہاں سے مٹا دی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بعض جاہل لوگ جاتے ہیں اور اس پٹی کے اوپر سجدہ کرنے کو کوئی متبرک چیز سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے افعال کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضرات ماشاء اللہ اس فکر میں دھیان میں لگے رہتے ہیں کہ وہاں بدعتیں نہ ہونے پائیں. تو پھر انہوں نے اس پٹی کو مٹا دیا جس سے دشواری پیدا ہو گئی. بہرحال کوئی ایسی دشواری نہیں ہے. تو جب حجر اسود کا استلام کریں تو پیٹ بالکل ہری لائٹ کی طرف ہونی چاہیے. تو جب ایسا ہوگا تو آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے. اور پھر باقی جو بھی اس میں ترتیب بتائی ہے کتاب کے اندر، اس ترتیب کے مطابق ہر بار اپنا اگلا مرحلہ دیکھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی حج اور عمرہ جو بھی ہم کریں گے وہ آسان ہو جائے گا. باقی یہ کہ دعاؤں کا اہتمام، حقیقت بات یہ ہے، میں ابھی دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں دو چیزوں کا خیال اصل میں بہت ضروری ہے. اور ایک بات تو یہ ہے کہ مناسک حج صحیح موقع پر صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں، یعنی کہاں پر نیت کرنی ہے، کہاں استلام کرنا ہے، پھر اس کے بعد دو رکعت واجب الطواف پڑھنا وہ ضروری ہے. اور وہ کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے. بعض لوگ مقام ابراہیم کا جو نشان ہے اسی پر پڑھنے کے لیے تشدد کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. کہیں پر بھی دو رکعت پڑھ لیں، آسانی سے جہاں ہو وہاں ہو کر لیا جائے گا. تو یہ سب باتیں تو ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بغیر حج میں نقصان آ سکتا ہے اور صدقہ بھی واجب ہو سکتا ہے
اور جو ہے دم بھی واجب ہو سکتا ہے. تو ان اصل چیز جو زور دینے والی ہے ذہن میں بٹھانے والی, وہ بھی ایک کئی دفعہ یہاں اس کا مطالعہ کر لیں, اور وہاں بھی کتاب اپنے ساتھ رکھیں, اور ہر اگلا مرحلے کو پہلے سے دیکھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. اور حج کی دعا بھی یہی ہے, فیسر لی وتقبلہ منی, اے میں اللہ میں عمرے یا حج کی نیت کرتا ہوں اور آپ اس کو آسان بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے. اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حج سے متعلق جتنے بھی مناسک ہیں جو ارکان ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ ادا کر لیا جائے. اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے, سب وہ وہاں پہ جو گروپ لیڈر ہوتے ہیں ہر مرحلے پہ وہ رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں, اور کتاب بھی ساتھ ہو تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی دفعہ جانے والے ذرا گھبرا جاتے ہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی ہم نے جیسے پڑھ لیا اللہ کے مہمان ہیں وہاں, تو انتظامی امور تو سب وہاں انتظامیہ کر دیتی ہے, اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی ہمیں تو اپنی عبادت کی طرف دھیان زیادہ ہونا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, اور دوسری بات میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ آداب حرمین شریف ہیں. جو بھی عبادت ہم کریں کبھی بھی کریں, اور خصوصاً یہ حج و عمرے کی عبادت ہے, حرمین شریفین کی حاضری ہے, مقدس شہر ہیں دونوں کے دونوں, تو یہاں پر آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طرق العشق کلھا ادب, کہ عشق کا راستہ سراسر ادب ہے, اور ادب بڑی چیز ہے. فرمایا کہ بے ادب محروم مندس فضل رب, کہ اے خدا جوئم توفیق ادب, اے اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں. تو اس بات کا بہت اہتمام رکھیں کہ دعائیں چاہے زیادہ یاد نہ ہو سکیں لیکن دل سے جو نکلتی ہے دعا وہ قبولیت کا درجہ زیادہ پاتی ہے. یہ ضرور ہے کہ سنت دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے, کہ سنت کا نور اپنی جگہ ہے, لیکن اگر کسی کو دعا میں اتنا انہماک ہو جائے کہ پھر وہ طواف کے چکر بھول جائے, یا صحیح جگہ پر استلام کرنا بھول جائے, یا موقع پر صحیح نیت کرنا بھول جائے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر سنت دعاؤں کا یاد بھی کیا ہے تو کم از کم اس کا مفہوم بھی آنا چاہیے, تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے جو دعا آ رہی ہو اپنی آخرت کے لیے وہ مانگے وہاں خوب. تو دعاؤں کا اہتمام ضرور ہے لیکن یہ ہو کہ دل سے ہو, اور آداب کا اہتمام خاص طور سے جب یہاں سے حجاج حضرات جاتے ہیں تو سفر کے اندر کوئی نہ کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے, کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہر ایک آدمی کا انسان کا مزاج طبیعت الگ الگ ہوتی ہے, تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جن لوگوں کا اس سفر میں یا حج کے دوران آپس میں خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو جاتا ہے, ایک تو یہ کہ حج میں نقصان آ جاتا ہے, دوسری بات یہ کہ ساری عمر پھر ان کا جھگڑا ہوتا ہے, ان میں موافقت ہو نہیں پاتی. اسی طرح سے جن کا میل وہاں پر ہو جاتا ہے, محبت پیدا ہو جاتی ہے, تو جب وہ واپس آئیں گے تو ساری عمر ان میں محبت رہے گی. لہذا خصوصاً وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, اور ان کی جو 19-20 باتیں ہوتی ہیں, مزاج ایک دوسرے کا بدلا ہوتا ہے, یا کوئی بات کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اس کو خوب خندہ پیشانی سے برداشت کریں. اور اسی طرح سے وہاں رہائش کے دوران جو ہے وہاں پر بھی خوب خندہ پیشانی سے رہیں, ہو سکے تو اپنی جتنی ہو سکے قربانی دے دیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو درکنار بلکہ کسی طرح راحت پہنچ جائے, 2-10 ریال ہمارے زیادہ خرچ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم نے ایک گروپ میں دیکھا, وہاں پہلے ہم نے جب ہم گئے تھے تو وہاں پر گروپ میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ وہاں بعض لوگوں نے بہت زیادہ, ہمارے حضرت اس کو مارکیٹنگ فرماتے, مارکیٹنگ کی تھی, تو لہذا ان کے وزن کے کئی کئی بکسے ہو گئے, اور بعض لوگ بالکل سادہ تھے, وہ اتنے اس طرف متوجہ بھی نہیں تھے, بعض لوگ جو ہے سفید پوش تھے, انہوں نے کچھ خریدا نہیں, لہذا جب اتنا سامان ہوا تو 2 بسوں کی ضرورت پڑ گئی. اب جو لوگ جن لوگوں نے سامان زیادہ لیا تھا وہ اس بات پر مصر تھے کہ سب لوگ کرایہ برابر دیں. اب وہ لوگ ناراض تھے کہ بھئی شاپنگ آپ لوگوں نے کی ہے, وزن آپ نے بڑھایا ہے, بس آپ کی وجہ سے دوسری آ رہی ہے, تو آپ لوگوں کو اس کو برداشت کرنا چاہیے, اور حق بات بھی یہی تھی, لیکن اسی بات پہ جو ہے آپس میں تلخی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑنا اور یہ اپنے حج کو خراب کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کھانے پینے کے نظم میں جو ہے وہ بہت بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتا ہے, وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے, بعض اوقات لوگ حاضر نہیں ہوتے. حرم شریف میں عبادت کر رہے ہیں آپ, جو ہے کھانے کا وقت مقرر ہے, اور وہ آئے دو گھنٹے کے بعد اب کہہ رہے ہمیں کھانا چاہیے تو یہ تو بہت بری بات ہے. انتظامیہ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے. انتظامیہ جو وقت مقرر کر دے اس وقت پر اپنی عبادت کو ملتوی موقوف کر کے آ کر پہلے اس نظم میں حصہ لے, کیونکہ یہ پورے جو گورنمنٹ کے ساتھ جو گروپ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اس میں نظم کی بہت زبردست ضرورت ہے. اگر نظم خراب ہو جاتا ہے, اب یہ بھی ہوا کہ چلنے والے دن فلائٹ کے ٹائم پہ ہم نے یہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ فلائٹ کے ٹائم کے اوپر لوگ شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں آخر وقت میں, اور ہوتا یہ ہے کہ بس آ جاتی ہے اور وہ دو آدمیوں کی وجہ سے بس رکی ہوئی ہے, 50 آدمی دو آدمیوں کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہونے کے بجائے ہماری ذات سے دوسروں کو راحت پہنچانے کا انتظام. اچھا, آداب حرمین شریفین, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے حرمین شریفین میں حاضری کے آداب, اس میں مختلف جگہوں سے مضامین لے کر ادب سے متعلق جمع کر دیے گئے ہیں. بہت زبردست اور عاشقانہ مضامین ہیں, اس کا بار بار مطالعہ کریں, اس کو سفر میں بھی اپنے ساتھ لے جائیں, ہو سکے تو 4-6 رسالے 10 رسالے اپنے ساتھ رکھ لیں, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پہ لٹریچر پہ, آج کل کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, تو وہ لے جائیں اور وہاں مناسب موقع پر, یہ نہیں کہ وہاں حرم شریف میں باقاعدہ تقسیم کریں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہوٹل میں اپنے کوئی یار دوست ہوں ساتھ ہو جو اپنے سمجھ کے ہوں ان کو دے سکتے ہیں, حرم شریف میں تقسیم نہ کریں, وہاں ہو سکتا ہے ان لوگوں کو اعتراض ہو, اور اس کا مطالعہ خوب کریں اور آداب کی رعایت خوب کریں, تو آداب سے جو ہے بہت زبردست کام ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو ایک بات تو یہ, دوسری یہ کہ موبائل, ٹچ موبائل, اب حکومت بھی بہت زور دے رہی ہے کہ ہر آدمی کے پاس ٹچ موبائل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اب حکومت نے پابندی کر دی ہے تو ساتھ لے جانا چاہیے جس جو لے جا سکے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے بے جا استعمال سے بچنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. وہاں جا کے ماحول کی نظر نہ ہو جائیں, لوگ وہاں کی تصویریں لینے میں منہمک ہو جاتے ہیں, یعنی بیت اللہ شریف اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ سے تعلق کے بجائے وہاں کے ڈیزائننگ اور وہاں کی, بعض لوگ تو وہاں سے جو کلاک ٹاور نظر آتا ہے اس کی تصویریں لیتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون, یعنی ایسی جگہ جا کر بھی ہمارے دل سے دنیا نہیں نکلتی, تو یہ اس بات سے بہت بچنا چاہیے کہ دیکھا دیکھی, لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ کام نہیں کرنے چاہیے. موبائل سے تصویریں اور ویڈیو بن رہی ہے, اس میں تصویریں بھی آ رہی ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, سب آ رہے ہیں, تو یہ بہت گناہ کی بات ہے, بڑی بے ادبی کی بات ہے, بڑی گستاخی کی بات ہے, اس سے بہت ڈرنا چاہیے, کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ نوازنا چاہ رہے ہوں لیکن ہم وہاں اپنے ہمارے دل کی دنیا کچھ اور ہی ہو تو ہم محروم نہ رہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اور حج کے اس سفر کے اندر بدگمانیاں شیطان بہت ڈال دیتا ہے آپس میں جھگڑا کروانے کے لیے, اس سے بہت بچنا چاہیے. دو آدمی بات کر رہے ہوں ان کی بات میں شریک گفتگو ہونا منع ہے, یہ ممکن ہے کہ اپنی کوئی بات, اسی طرح تجسس لینا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ بھی منع ہے, قرآن پاک میں منع ہے. اور یہ کہ اگر کوئی دو آدمی بات کر رہے ہوں اور تیسرا آدمی سو رہا ہے یا لیٹا ہوا ہے اور وہ دو آدمی آپس میں بات کرتے ہوئے یہ گمان کر رہے ہیں کہ تیسرا آدمی سو رہا ہے ہماری بات نہیں سن رہا, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر جاگ رہا ہے تو اپنے جاگنے کو اظہار کر دینا واجب ہے کہ میں جاگ رہا ہوں, کسی بھی طریقے سے کھنکار کے بتا دے یا کوئی بات کر لے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی پوشیدہ بات ہمارے علم میں آ جائے. تو آداب گفتگو, آداب مجالس, ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے. تو یہ باتیں جو ہیں ایسی ہیں. اور ایک تو یہ کہ آنکھ کی حفاظت ہے, یہ ہر جگہ ضروری ہے, طواف میں بھی, مطاف میں بھی, سعی میں بھی, ہر جگہ, منا میں, عرفات میں, اور جہاں جہاں بھی ہم جائیں نگاہ کی حفاظت. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی, تو الحمدللہ ساتھ ساتھ ہی تھے حضرت کے, تو جب سے ایئرپورٹ پر حضرت گاڑی سے اترے ہیں, ہم تو دوسری گاڑی میں تھے, وہاں سے جب ایئرپورٹ میں لاؤنج میں حضرت والا تشریف لے گئے اور پھر بورڈنگ ہوئی, وہاں سے پھر امیگریشن, پھر وہاں سے آن بورڈ ہوئے, پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر آن بورڈ ہوئے, اور اس کے بعد پھر جدہ ایئرپورٹ پر اترے, اتفاق سے ہمارے جو ہے وہ ساتھ ساتھی ہم رہے حضرت کے, اور جو ہے وہاں پھر بس میں اترے, بس سے پھر جدہ ایئرپورٹ کے بلڈنگ میں پہنچے کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے 11 گھنٹے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے لگ گئے تھے یہاں سے لے کر وہاں امیگریشن سے باہر آتے تک. تو میں نے جب بھی حضرت کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت والا دامت رحمت اللہ علیہ کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں, بس نیم وا تھی کہ آدمی کی کسی پیروں پر نظر پڑ جائے. اور یہاں ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر جاتے وقت ایسا ہوا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو ٹیشو کی ضرورت پیش آئی ناک صاف کرنے کے لیے, اور ٹیشو حضرت کے خادم کے پاس تھا جو کچھ دور تھے. تو جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں چلتا ہوا گیا اور ٹیشو ان کے خادم سے حضرت کے خادم سے لے کے ٹیشو, اور میں واپس آیا حضرت کو ٹیشو پیش کیا. تو پھر پیش کرنے کے بعد میر صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بلایا اور مجھے فہمائش کی کہ آپ کو اتنے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوڑ کر جانا چاہیے تھا. تو یہ صورتحال تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا رحمہ اللہ کے پاس جب میں ٹیشو لے کر جا رہا تھا تو حضرت نے مجھے دیکھا تک نہیں. پہلے میں جب حضرت کے قریب ہوا تقریباً 2-3 میٹر کے فاصلے, تو حضرت نے ذرا سی نگاہ میرے پیروں پہ ڈالی. پھر میں اور قریب آیا تو حضرت نے میں دیکھ رہا تھا حضرت کو, تو حضرت نے پھر میرے گھٹنوں پہ نگاہ ڈالی. پھر جب حضرت کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی مرد ہے اور میرا اپنا کوئی خادموں میں سے ہے, پھر حضرت نے مجھے دیکھا. اتنی احتیاط حضرت والا رحمت اللہ علیہ نگاہ کی فرمایا کرتے تھے. تو اس سفر کے اندر خاص طور سے ہم نگاہ کی حفاظت کا اہتمام کریں. جو حکم وہاں نازل ہوا ساری دنیا کے لیے ہے, اور وہاں جو ہے مقدس شہر ہیں وہاں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ زمان اور مکان مقدس ہوں تو وہاں کا احترام بڑھ جاتا ہے. اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے. نیکیوں کا حساب بڑھ جاتا ہے, 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے, تو گناہ کی سنگینی بھی وہاں بڑھ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں آنکھ کی بھی پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز جس سے جھگڑے اور حج میں نقصان آ سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا خدشہ ہو سکتا ہے, وہ ہے زبان. تو میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں ہم تہیہ کر لیں کہ ہم وہاں جا کر ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیں گے. وہاں ہم کسی سے بدلہ لینے کا نہیں سوچیں گے, وہاں ہم اپنی بڑائی کو فنا کر دیں گے کہ جو کوئی اگر کچھ کرنا بھی چاہے کر لے ہمارے ساتھ, لیکن ہم اس سے اوف نہیں کہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا اور زبان کے گناہ سے ہم بچ جائیں گے, ورنہ زبان سے ذرا ذرا سی دیر میں جو ہے وہ خنجر کسی کے دل میں اتر جاتا ہے. اور کہہ دینے کے بعد میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی کہنے کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ کہنے سے پہلے ہم سوچ لیا کریں, بس زبان کو اپنی بند کر لیں کہ بھائی ہم نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, ہم اللہ کے مہمان ہیں. اگر کسی بھائی سے کوئی تکلیف بھی ہم کو پہنچ گئی تو کوئی بات نہیں, ہمیں اس کا اجر ملے گا. صبر کرنے سے خدا تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, سب سے بڑا انعام صبر کرنے والوں کے لیے ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی معیت خاصہ کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس معاملے میں جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم آنکھ کی حفاظت بھی خوب کریں اور زبان کی حفاظت بھی خوب کریں. بالکل جو ہے یعنی یہ نہیں کہ آدمی ہنسے بولے نہیں, لیکن یہ ہے کہ جب بولیں تو ہم سوچ کر بولیں, احتیاط سے بولیں کہ بھائی ہماری کسی بات سے ہمارے بھائی کا دل نہ دکھ جائے. اور جہاں تک ہو سکے جو ہے نظم کے کاموں میں جس نے جو نظم بنایا گیا ہے کسی کے ذمہ کوئی خدمت ہو اس کو پورے طریقے سے ادا کریں, اور اپنے ساتھ ہی جو ہے کوئی اگر اس میں بوڑھے کمزور ضعیف ہوں ان کی طرف بھی نظر رکھیں کہ ان کا وزن اٹھا لیا یا ان کا سامان اٹھا کے رکھ دیا. ہاں انجان لوگوں کا سے جو ہے اس سے بچنے کا ہر جگہ بتایا جا رہا ہے کہ انجان لوگوں کے ساتھ جو ہے انجان رہنا ہی بہتر ہے. اپنے لوگ ہوں اپنے جاننے والے ہوں تو ان کا سامان اٹھا دیا کسی کچھ لا کے دے دیا. تو اس طرح سے اچھا وہاں پر جو ہے حرمین شریفین میں زمزم کے کولر لا تعداد حساب میں ماشاءاللہ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تو وہاں سے اکثر لوگ خالی بوتلیں لے جاتے ہیں پانی کی اور اس سے بوتلیں بھر بھر کے لاتے ہیں. یہ وہاں ممنوع ہے اور یہ خلاف ادب ہے. ایک تو یہ کہ وہاں زمزم گرتا ہے زمین پر تو اس کی بے ادبی الگ ہوتی ہے, اور پھر ان بیچارے صفائی والوں کو ہر وقت صفائی کرتے رہنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو حکم ہے کہ وہ جگہ خشک رہنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس سے زمزم پینے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب تک اس کی بوتل نہیں بھرتی, کیونکہ ڈائریکٹ بوتل بھر نہیں سکتے, گلاس بھر بھر کے اس میں ڈالتے ہیں, تو وہ خاصی دیر لگتی ہے اور پیاسے لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے بیچاروں نے انتظام یہ بھی کر رکھا ہے کہ حرم شریف کی دیوار کے باہر جگہ جگہ نلکے لگائے ہوئے ہیں جس سے بڑی بوتل بھرنے کی انہوں نے اجازت دے رکھی ہے, تو اس سے بھر لیں اگر بھرنا ہے تو وہاں بوتل ملتی ہے پلاسٹک کی تھیلی, اس میں ڈھکنا لگا ہوا ہوتا ہے, وہ 5-7 ریال کی ملتی ہے, اس کو اگر خرید لیں تو جیب میں فولڈ ہو جاتی ہے خالی, اور اس کو باہر نکل کے پھر وہ اس نلکے سے زمزم بھر لیں اور اپنے کمرے میں لا کے رکھیں, پئیں اور پلائیں, ثواب بھی ملے گا. تو اس طرح سے وہاں آداب کا میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وہاں پر, اور ہمارے حضرت نے سکھایا کہ وہاں کے جو خادمین ہیں حرمین شریفین کے, اگر وہ کوئی بات کہہ دیں, مثلا خصوصاً یہ بات مدینہ شریف میں دیکھنے میں آتی ہے مسجد نبوی شریف میں, کہ وہاں پر جو ہے وہاں کے خادمین جب سلام پیش کرنے زائرین جاتے ہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتے انتظام کی وجہ سے, تاکہ مستقل لوگوں کو موقع ملتا رہے, پیچھے رش نہ لگے, کہ ان کی انتظامی مجبوری ہے, وہ دل کے ایسے نہیں ہیں, لہذا اگر وہ نکالیں کہ فوراً نکل جاؤ تو پھر فوراً نکل جانا چاہیے. سلام پیش کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں, سلام پیش کر دیجئے, موقع ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خدمت میں سلام عرض کر دیجئے, اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی سلام عرض کر دیجئے, پھر آپ نکل جائیے. باقی دعائیں جو ہیں آپ دوبارہ واپس آ جائیں مسجد نبوی شریف میں اندر کی طرح, وہاں بیٹھ کر جتنی چاہے دعائیں کر لیں, وہاں زیادہ نہ ٹھہریں. بعض لوگ وہ دھکے دیتے ہیں پھر بھی وہاں جمے رہتے ہیں, یہ بے ادبی کی بات ہے. حضرت فرماتے تھے ہمارے رحمت اللہ علیہ کہ یہ سرکاری دربان ہیں یہاں کے, ان کی خلاف ورزی کرنا جو ہے یہ خلاف ادب ہے, خلاف ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ایک مرتبہ ایک موقع پر جو ہے ایک صاحب جو ہے ان کو دھکا لگ گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں کے تو دھکے بھی نصیب والوں کو ملتے ہیں, تو بھائی وہاں کی قدر کریں, وہاں کا ادب کریں. بس اللہ تعالیٰ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو انتہائی آسان بنائے اور قبول فرمائے اور انتہائی مبارک فرمائے, اور خوب آداب کی رعایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری اپنے حرمین شریفین کی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے, اور مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. زور اس بات پر ہے کہ زبان اور آنکھ کی خوب حفاظت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداءہا ودواءہا واخرجہ منہا سالما الى دار السلام. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو گویا کیا, اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور ان کا بیماریوں کا علاج اس کو دکھایا, اور نکالا اس کو حق تعالیٰ نے دنیا اور آفات سے سالم دار السلام کی طرف. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مشائخ اور بزرگان دین نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ زہد اللہ تعالیٰ کے راستے کا پہلا قدم ہے, جس بندے کو حق تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے اجاٹ یعنی بے رغبت کر دیتے ہیں. اگر دنیا کی بے ثباتی اور فنائیت اور بے وفائی سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح بادشاہوں کو بھی چند گز کفن میں لپیٹ کر قبر میں کس بے کسی کی حالت میں لٹا دیتے ہیں, تو دل دنیا سے کبھی نہ لگے, اور اللہ ایسے بندے کو اس بے رغبتی یعنی زہد کی بدولت دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل کرتا ہے. دنیا, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے, مگر فرماتے تھے کہ زہد یہ ہے کہ دنیا ہاتھ میں ہو لیکن دل میں نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری, علاج اور عیادت کی سنتیں. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض, مریض کی عیادت کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مریض تو مرضن فَآتَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي إِلَىٰ آخِر فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے, کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے, خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اسے یوں کہے, لا بأس طہور انشاءاللہ, یعنی کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ, میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی, ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غزوات کے بیان میں, پھر بعد حدیبیہ کے غزوہ غابہ واقع ہوا جس کا نام غزوہ ذی قرد بھی ہے. یہ ایک تالاب ہے اور غابہ ایک مقام ہے مدینہ طیبہ کے قریب, جہاں آپ کے کچھ اونٹ چر رہے تھے کہ عبد الرحمن فزاری راعی کو قتل کر کے اونٹ ہانک لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آدمی لے کر تشریف لے چلے. سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز بہت کام کیا اور ان کو ذی قرد تک بھگاتے چلے گئے اور سب اونٹ چھڑا لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. الہ العالمین, ہمارے آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ, جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, زیارات مقدسہ مقامات مقدسہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. اے اللہ, یہ سب آپ کا احسان ہے. اے اللہ, اپنے فضل سے ان کا حج و عمرہ سب کا سب قبول فرما. تمام کے تمام سفر کو انتہائی قبول فرما اور تمام سفر کو انتہائی آسان فرما. ان کے پیچھے اللہ ان کے گھر بار کی حفاظت فرما. وعافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما. اے اللہ, حج کی برکات سے اور اس کے انوارات سے مالا مال فرما. اے اللہ, تمام دعاؤں کو اس سفر میں ضرور بے ضرور قبول فرما. اے اللہ, تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. بات ایک چھوٹی سی ہے, وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اکثر وہاں جوتیوں کی وجہ سے پریشان دیکھا, جوتی گم ہو جاتی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھیلی جوتیوں کی آتی ہے, سب کو پتہ ہی ہو گیا ہوگا, مشہور ہو گئی ہے. اس تھیلی کو اپنے ساتھ ہی رکھو, ڈبے میں وہاں ڈبے بنے ہوئے ہیں, لیکن تھیلی میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھ لے تو جوتی ہر وقت ساتھ رہے. اور اگر کبھی جوتی کھو جائے تو بعض لوگ یہ نادانی کرتے ہیں کہ دھوپ میں دوپہر کے وقت جو ہے وہ فرش پہ اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو شروع میں تو پتہ نہیں چلتا, اور آگے تقریباً 100 قدم آگے جا کے جو پیر جلنے شروع ہوتے ہیں تو وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. وہاں کی حکومت بھی منع کرتی ہے کہ ننگے پیر ہرگز وہاں فرش پہ نہ چلیں. بہت سے لوگ وہاں گر کر تڑپنے لگتے ہیں، اس قدر جلتی ہے وہ فرش باہر والا جو ہوتا ہے، بہت تیز گرم ہوتا ہے، تو کبھی بھی جو ہے وہاں سے نہ نکلیں۔ اس کے دو طریقے ہیں، تو وہاں بےچارے وہ کتنے کام کرتے ہیں ہاتھیوں کے لیے، وہاں آج کل مجھے نہیں معلوم کہ وہاں جوتیاں مفت دیتے ہیں، پتلی سی اسپنج کی چپلیں، اگر کوئی جائے وہاں ان سے کہے کہ ہماری چپل گم ہو گئی تو چپل نئی کی نئی چپل دے دیتے ہیں اسپنج کی پٹی والی۔ تو ہرگز بھی ننگے پیر نہ چلیں، کوئی بھی دوسری تدبیر کر لیں لیکن ننگے پیر ہرگز فرش پہ نہ نکلیں دھوپ کے وقت۔ اور دوسرے یہ کہ وہاں بعض جگہوں پہ ایک ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے ایسی جوتیوں کا جو جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، تو ان کی اجازت سے وہاں سے کوئی چپل ایسی لے کے وہ پہن لے، لیکن ہرگز بھی ننگے پیر نہ جائیں، اور جوتیاں جو ہے وہ تھیلی میں ڈال کے رکھیں۔ یہ ایک بات یاد آ گئی تھی، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اس سے۔ تو اور بھی ایک بات آئی تھی لیکن وہ بھول گیا، ابھی دعا کے دوران بات یاد آئی تھی۔ اب دعا کے دوران میں نے سوچا دعا کو منقطع کر کے کیا بتاؤں، ایک ضروری بات تھی جس سے جو ہے وہاں پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو۔ چلو خیر، جو کچھ مل گیا وہ اللہ یہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔